تصور خدا کے سلسلے میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب پروردگار نے یہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے سدوم اور عمورہ کو تباہ کرنا, تو خدا نے یہ کہا کہ میں ابراہیم سے یہ بات پوچھ چکا ہوں اور اس کی مختلف وجوہات بیان کی. کچھ لوگوں نے کہا کہ کیونکہ ان کا لقب خلیل اللہ ہے, اللہ کے دوست ہیں, تو دوست دوست سے کوئی بات نہیں چھپاتا, اس لیے خدا نے کہا میں اپنے دوست کو بتا دیتا ہوں. اس میں ایک قباحت جو ہے وہ یہ ہے کہ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ دوستوں سے چھپاتے ہیں, کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ دوستوں کو بتا دیتے ہیں لیکن اپنے بچوں سے چھپاتے ہیں, کچھ باتیں وہ ہوتی ہیں جو آپ اپنے دوستوں کو بھی بتا دیتے ہیں بچوں کو بھی بتا دیتے ہیں لیکن بیگم کو بتا دیتے ہیں, ان کو نہیں بتاتے لیکن بیگم کو بتا دیتے ہیں. کچھ باتیں وہ ہوتی ہیں جو آپ بیگم کو بھی نہیں بتاتے, اور کچھ وہ باتیں ہوتی ہیں جو آپ اپنے آپ کو بھی نہیں بتاتے, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ خواب میں وہ فال فال پکنے لگ جاؤں اور کسی کو پتا چل جائے کہ میں اسکول کا آدمی ہوں. تو آپ ہر بات تو بتایا نہیں کرتے, اور پھر اچھی بات بتاتے ہیں. یہاں پہ ایک شہر کو تباہ کرنا مسئلہ ہے, کیا حضرت ابراہیم کو یہ بتا کے پریشان کرنا مقصود تھا کہ میں اس شہر کو تباہ کرنے والا ہوں؟ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کو بتانا اس لیے مقصود تھا کہ اس شہر میں حضرت لوط علیہ السلام رہتے تھے جو حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے, تو لہذا اس لیے بتایا گیا. لیکن بات اس سے بھی نہیں بنی, یا تو یہ کہا جاتا نا کہ میں اس شہر کو تباہ کرنے والا ہوں لیکن لوط کو بچا لوں گا, تو بات ختم تھی, چلو تسلی ہو جاتی. وہ کہہ رہے ہیں میں شہر کو تباہ کرنے والا ہوں, وہ لگے ہوئے ہیں کہ بھائی اگر وہاں 50 نیک آدمی ہوں تو آپ پھر بھی نہیں چھوڑیں گے, تو کہہ رہے ہیں کہ 50 ہوئے تو میں چھوڑ دوں گا, مجھے کیا پریشانی ہے, لیکن وہاں 50 بھی نہیں ہے بھائی میں کروں کیا. کہا تھا اگر 45 ہوں, کہہ رہے ہیں 45 ہوں تب بھی میں چھوڑ دوں, جب 40 ہوں تو وہ کم ہوتے ہوتے 10 پہ آ کے رک گئے, کہ صاحب اگر 10 ہوں کہ صاحب 10 بھی مل جائیں شریف آدمی تو میں چھوڑ دوں گا. تو بات سیدھی سی یہ ہے کہ اگر حضرت لوط کا ہی تذکرہ ہوتا تو وہ 10 کے بعد وہ 5 کا بھی ذکر کر سکتے تھے کہ بھائی ایک حضرت لوط ہیں, ایک ان کی بیگم ہیں, دو اور دو ان کی بیٹیاں ہیں, 4 ہو گئے, اور وہ ان کی جو ہے منگنی ہو چکی ہے, تو لہذا 6 تو یہ ہو جاتے ہیں کہ 5-6 آدمی تو ہیں, لیکن وہ کب تذکرہ ہی نہیں کرتے. میں مختلف تفاصیل دیکھتا رہا لیکن کوئی بات قاعدے کی کر نہیں رہا. یہ جگہ ایک تفسیر میں ملا, انہوں نے ایک صاحب کا گیسٹ کا حوالہ دیا اور کہا کہ اس نے بڑی نامعقول بات کی ہے اور اس بات کا تو کوئی جواب ہی نہیں, اور یہ نہیں بتایا کہ گریٹس نے کہا کیا تھا, اور کسی تفسیر میں یہ ملتا نہیں ہے کہ گریٹس صاحب نے کیا کہا تھا اور گریٹس صاحب کی تفسیر نہیں ملتی تھی. اتفاق یہ ہے کہ جب میں پچھلی دفعہ جرمنی گیا تو مجھے فرصت اتنی نہیں تھی, لیکن مجھے 2-3 کتابیں چاہیے تھی, تو وہاں کے ڈائریکٹر سے میں نے کہا کہ بھائی یہ کتابیں مل سکتی ہیں, انہوں نے کہا بھائی مجھے بھی فرصت نہیں ہے, لیکن جہاں پہ ایک لڑکی ہے اس کا باپ جو ہے وہ ایک کتابوں کی دکان پہ کام کرتا ہے, آپ اس کو لسٹ دے دیں شاید مل جائیں. تو محترمہ کو دے دی تو انہوں نے کتابیں لا کے دے دی, اس میں وہ اس کتاب کا وہ حصہ تھا جو کہ میں ڈھونڈنا چاہ رہا تھا, پوری کتاب تو نہیں. گریٹ صاحب نے جو بات کی ہے مجھے وہ بڑی معقول لگی, لیکن مفسرین کہہ رہے ہیں بڑی نامعقول ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ ملک میں تمہیں دوں گا, یہ تمہارا ہے, تمہاری آل اولاد کا ہے. اب مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ اس ملک کے ایک حصے کو تباہ کرنا ہے, تو پروردگار بھی اس کو اس وقت تک تباہ نہیں کر سکتے جب تک کہ ابراہیم جس کی اب وہ ملکیت بن چکا ہے وہ نہ کہہ دے کہ ہاں آپ کو اجازت ہے. یعنی یہ خدا اتنا احترام کرنے والا ہے کہ اگر ایک دفعہ کہہ دیا کہ ابراہیم یہ تمہارا ہے, تو اگر ابراہیم کہتے ہیں نہیں صاحب آپ اسے تباہ نہیں کر سکتے یہ میرا ہے, تو اللہ میاں بھی نہیں کر سکتے. اس لیے وہ کہہ رہے تھے کہ ابراہیم سے تو میں نہیں چھپا سکتا, اس کو تو بتانا پڑے گا, ابھی اس کا ہے, یہ اعتماد میں تو لینا پڑے گا. کہ یہ وہ خدا ہے کہ اگرچہ یہ ساری کائنات اس کی ہے, یہ زمین اس کی ہے, یہ آسمان اس کے ہیں, ہم اس کے ہیں, حضرت ابراہیم ان کے تھے, لیکن جب یہ بات آئی تو چونکہ ایک دفعہ کہہ دیا یہ تمہاری ہے تو اب وہ دوبارہ اس کو لے نہیں سکتے. احترام انسانیت ہے اس خدا کے اندر, اسی لیے وہ ان سے کہہ رہے تھے کہ دیکھو بھائی اگر وہاں پہ کچھ شریف آدمی مل جائیں تو میں اب بھی چھوڑ دینے کو تیار ہوں, لیکن وہاں ہے نہیں. میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ آخر انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ بن سے کہ اچھا ٹھیک ہے صاحب 10 نہیں ہے, 5-6 مل جائے تب تو آپ چھوڑ دیں گے, اور حالانکہ جات مر جاتی, 5-6 تو موجود تھے, لیکن معلوم نہیں کیوں نہیں کہا تھا. لیکن آگے کے واقعات بتاتے ہیں کہ ہم جو پانچ چھ بیٹھے گن رہے ہیں وہ پانچ چھ ہو نہیں رہے. وہ جو دو ان کے ہونے والے داماد تھے جب ان کے پاس گئے اور ان سے جا کے کہا کہ بھائی یہ شہر تباہ ہونے والا ہے, نکل باغو یہاں سے. بڑے میاں کے باغ چل گیا تمہارا اس بڑھاپے میں, آج تک ہوا کچھ نہیں اب ہوگا, اور اللہ میاں بتائے گا تو تمہیں بتائے گا, ہمیں نہیں بتائے گا. تو عزت والے ہم ہیں, تم باہر جا کے بسنے لگ گئے یہاں پہ, جمعہ جمعہ آٹھ دن تمہیں ہوئے نہیں اور اللہ میاں سے تمہارے تعلقات ہو گئے. وہ دو تو نکل گئے, باقی رہ گئے چار. ان چار میں سے بیگم صاحبہ کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ راستے میں چلتے ہوئے وہ مڑ کے نظارہ دیکھنے لگی کہ ہائے 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 میں وہاں کیا کیا چھوڑ کے آ گئی ہوں, شہر تو تباہ ہو رہا ہے. میرے وہ زیور بھی گئے اور وہ کپڑے بھی گئے اور بچیوں کے جو میں نے جہیز تیار کیا تھا اس کا کیا ہوا, وہ بھی چکر میں کھڑی رہ گئی. اور اس کے بعد جو وہ بارش ہوئی تو اس میں دبتے رہ گئی, وہ جو نمک کی بارش ہوئی تو وہ بھی وہاں سے تعلق رکھتی تھی, ادھر سے نہیں رکھتی تھی. رہ گئی دو بیٹیاں, ان کے آگے کرتوت کا ذکر آ رہا ہے. تو اکلوتے بےچارے حضرت لوط بچے ہیں, لیکن پھر بھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چاہیے تھا. یہ کہتے تھے کہ اگر وہاں پہ ایک ہی آدمی ہو شریف تو اس کی خاطر چھوڑ دیجیے. حضرت ابراہیم کے شریف, حضرت لوط کے شریف ہونے کے بارے میں تو کوئی شک نہیں, لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے ایک واقعہ ہو چکا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ دیکھو ہمارا تمہارا ساتھ جو ہے وہ بڑی مشکل سے نکلتا, تمہارے پاس بھی مال و اسباب بہت زیادہ ہو گیا اور ہمارے پاس بھی, تمہارے پاس بھی جانور بہت ہیں اور میرے پاس بھی بہت زیادہ. ہمارا ہے خونی رشتہ, روز لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, تمہارے چرواہے ہمارے چرواہوں سے آ کے لڑتے ہیں, بہتر یہی ہے کہ ہم الگ ہو جائیں. تم اگر مشرق کی طرف جاؤ تو میں مغرب کی طرف چلا جاؤں گا, تم شمال کی طرف جاؤ تو میں جنوب کی طرف جاؤں گا. اور وہاں پر یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے کھڑے ہو کے چاروں طرف نظر دوڑائی اور پورا میدان دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ بہت اچھی جگہ ہے اور یہ تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ میاں نے باغ لگا رکھا ہوں. اور وہی مجھ سے کہ میں ادھر جا رہا ہوں, ان کا جاؤ. تو حضرت لوط علیہ السلام بھی یہ بات ظاہر کر چکے تھے کہ ان کا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ, لہذا وہ جو لفظ راست باز استعمال کیا گیا ہے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے. اور وہ عبرانی زبان کا جو صدوق ہے جو ہمارا اردو میں صادق ہے, تو یہ وہ شخص وہ نہیں ہے جو ہم راست باز عام طور پر سمجھتے ہیں کہ نیکی کے کام کرتا ہے, زکات دیتا ہے, تو حج پڑھتا ہے, تو نمازیں پڑھتا ہے, تو گرجے جاتا ہے, تو بائبل پڑھتا ہے, یہ وہ نہیں ہے. بلکہ یہ وہ شخص ہے کہ جو پروردگار جو حکم دے دے اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیتا ہے. آپ عربی میں اس کو مسلم کہہ لیجیے کہ جو اس کو کہا جائے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک صاحب, صاحب صحیح فرما رہے ہیں, لڑائی جھگڑا نہیں کرتا, وجہ نہیں پوچھتا. لیکن یہاں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام باقاعدہ حجتیں کر رہے ہیں, خدا سے دلائل پیش کر رہے ہیں, تو کیا یہ اس راست بازی کی صف میں آتے ہیں یا نہیں آتے؟ بات یہ کہ انہوں نے مانا تو صحیح, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے بات صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ انصاف کرنے والے ہیں, آپ عدل کرنے والے ہیں, آپ گیہوں کے ساتھ گھن کو نہیں پی سکتے. تو یہ کیسے ہوگا اگر شریف آدمی بیچ میں مارے جائیں؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ہمارا تجربہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ گیہوں کے ساتھ گھن پیستا ہے, جب تباہی آتی ہے تو شریف بدماشوں کے ساتھ شریف مارے جاتے ہیں, وہ کسی کو نہیں دیکھتی. تو ایسی صورت میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ صاحب آپ ایسا نہیں کرتے اور ہم روز دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے, تو کیا حضرت ابراہیم جھوٹ بول رہے تھے کہ ہمارا خدا کا تصور ہمیں ریوائز کرنا پڑے گا کہ نہیں, خدا جو ہے وہ گناہگار کے ساتھ بے گناہ کو بھی اگڑ دیتا ہے, وہ مجرم اور غیر مجرم میں کوئی فرق کرتا ہی نہیں, اندھے کی لاٹھی ہے گھما دیتا ہے جس کے لگ جائے لگ جائے. تو ہمیں یہ طے کرنا پڑے گا کہ تصور کون سا صحیح ہے, کیونکہ جو دیکھتے ہیں ہمارا تجربہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ تو عدل فرمانے والے ہیں, اور اللہ میاں پلٹ کے یہ نہیں کہتے کہ میاں تمہیں غلط نہیں ہوئی ہے, میں کوئی عدل بدل نہیں کرتا, میں جب آ جاتا ہوں موڈ میں تو رگڑ دیتا ہوں سب کو جو بھی آ جائے سامنے, تو بلڈوزر ہوں میری آنکھیں وانکے نہیں ہیں, وہ بھی تردید نہیں کرتے. تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کی بات صحیح ہے, اب ہم اپنے تجربے کو کہاں دے کے جائیں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عدل فرماتے ہیں, مجرم کے ساتھ غیر مجرم کو کبھی سزا نہیں دیتے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غیر مجرموں کو سزا مل رہی ہوتی ہے. اس دنیا میں یہی کچھ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ایک ہی ہے، اگر یہ بات سچ ہے تو پھر اس دنیا میں ابھی خدا کا حکم اور خدا کا قانون نہیں چل رہا ہے، بلکہ اس دنیا پہ کسی اور کی بات چاہیے، کوئی اور اپنی منوا رہا ہے، جس کی طرف اشارہ کر کے کہا گیا تھا کہ اس دنیا کا خدا جس نے لوگوں کو اندھا کر دیا ہے، یہ کوئی اور ہے جس کے کہنے پہ ہم چل رہے ہیں، ہم خدا کے کہنے پہ نہیں چل رہے ہیں. کیونکہ وہاں تو انصاف ہی انصاف ہے، ہم کسی اور کا کہنا مانتے ہیں، وہ حرکت کرتے ہیں جس میں سارے رگڑے چلے جاتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا نے کر دیا. کیا خدا کو دکھائی نہیں دیتا؟ میں نے شاید پہلے مثال پیش کی یا نہیں ایک دفعہ، لیکن یہ ہے کہ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پہلی دفعہ نواز شریف صاحب بیٹھے تو پنجاب میں طوفان آ گیا، اور انہوں نے کہا کہ صاحب کیونکہ انہوں نے وعدہ یہ کیا تھا کہ میں اسلامی قوانین نافذ کروں گا، اور شریعت بنچ نے یہ فیصلہ دے دیا کہ سود حرام ہے، انہوں نے سپریم کورٹ میں اس کے خلاف اپیل ڈال دی، عذاب الہی نازل ہوا. یہ نذیر صاحبان اتفاق سے پھر سیلاب آ گیا. ہمارے بزرگوں نے کہا کہ بھائی اب عورت کو سربراہ حکومت بتا دیا، اس لیے عذاب الہی نازل ہوا ہے، اور اتنا بڑا ایک اشتہار نکالا گیا کہ ان دونوں کے زمانے میں عذاب الہی اس لیے نازل ہوا کہ ہم نے خدا کے احکام توڑے ہیں. اس پہ ایک صاحب نے اتنا چھوٹا سا مضمون لکھ دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ قصور تو تھا نواز شریف کا، یہ بتائیے اس طوفان میں اس کی کون سی فیکٹری بہ گئی، قصور تھا بے نظیر کا، اس کی کون سی زمین میں آ گیا طوفان یا زلزلہ آ گیا، آیا تو غریبوں کے گھر میں، یہ خدا انتا ہے اس کو پتا نہیں قصور کس کا سزا کس کو دے رہا ہوں. تو ہمارے یہاں حقیقت یہ ہے کہ خدا یہ زیادتیاں نہیں کرتا، یہ ہماری اپنی ہوتی. لیکن آپ کہیں گے طوفان تو ہم نہیں لاتے بھائی، یہ زلزلے تو ہم نہیں لاتے، یہ تو اللہ میاں ہی بھیجتا ہے. اللہ میاں کبھی زلزلے نہیں بھیجتا. اگر اللہ میاں زلزلے بھیجا کرتا تو مسیح یہ نہیں کہتے کہ اگلے آنے والے زمانوں کی جو علامت ہے یہ ہے کہ جگہ جگہ پہ زلزلے آئیں گے. یہ نہیں ہے کہ خدا کی مرضی پوری ہو رہی ہوگی جیسا زلزلے بھیج رہا ہوگا، بلکہ یہ اس کی راہ کے خلاف ہے. پھر سیدھی سی بات ہے کہ ایک دیگچی ہے، اس کے اوپر ڈھکن رکھا ہوا ہے، آپ ہٹا دیجئے تو ڈھکن کچھ نہیں بولتا، آپ اس کے اوپر رکھے رہیے اندر بھاپ ہوگی پیدا تو پڑ 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 کرتا ہی رہتا ہے، اور کسی نہ کسی وقت اگر بہت زیادہ ہوگی تو اٹھا کے پھینک بھی دے گا. تو زمین کے اندر جو سب کچھ لابے ہم نے بھرے ہوئے ہیں اور بھی گرمی پیدا کیے چلے جا رہے ہیں، کچھ اس میں سے نکال رہے ہیں، تیل نکال نکال کے اس کو خالی کر رہے ہیں، تو جو کا خالی ہوگی کچھ نہ کچھ تو اس کا نتیجہ نکلے گا ہی. تو خالی پیٹ زیادہ گڑ گڑ کرتا ہے، بھرا ہوا تو اتنا نہیں کرتا، اس کو خالی کیے چلے جا رہے ہیں تو گڑ گڑ ہوگی بھائی. یہ تو ہماری اپنی حماقتیں، ہم درخت کاٹے چلے جا رہے ہیں، جب درخت کاٹیں گے تو کیا ہوگا، بارش تو نہیں ہوگی لازمی طور پر، کیونکہ وہ جو اندر کا پانی ہے وہ کہاں جائے گا، وہ کھینچنے کا جب طریقہ نہیں رہا تو سویم اور تھوم تھور پیدا ہوگا، لازمی ہوگا، آپ اسے روک تو نہیں سکتے. یہ تو حماقتیں ساری ہماری ہیں. پہاڑوں سے جو بارش آ رہی ہے اس کو تو ہم نہیں روک سکتے، تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اس کو چینلائز تو ہم کر سکتے ہیں، اور ہم نے طریقہ کار یہ رکھا ہوا ہے کہ جب پانی آ رہا ہے سیلاب آ رہا ہے تو بڑے شہر کو بچانے کے لیے 100 بستیاں تباہ کر دو، ادھر رخ موڑ دو اس کا. ہم نے پہلے کیوں نہیں سوچا کہ آئے گا ایسا موسم بھی آتا ہے جس میں بارشیں ہوتی ہیں اور ہماری نالیاں جو ہیں اور ہماری ندی نالے اور ہماری نہریں اتنی تنگ ہیں کہ وہ ان میں اتنی قوت برداشت نہیں ہے، اتنی گنجائش نہیں ہے، پانی باہر بہ کے جائے گا تو ہمارا قصور ہے. اس میں اللہ نے زبردستی گھس کے چلے آتے ہیں ہر بات سے، یعنی جو برا کام ہو وہ خدا نے کیا، جو اچھا کام ہو وہ ہم نے کیا. یعنی آپ دیکھیں جب بھی تباہی ہوتی ہے تو یہ خدا کی طرف سے کام ہے، اور جب بھی کبھی کوئی کسی پہ برکتیں نازل ہوں وہ یہ نہیں کہتا کہ اللہ نے یہ دیا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کے لیے محنت کی تھی بھائی، ہم نے پلاننگ کی تھی، اس کا یہ نتیجہ نکلا ہے. تو ہمارا خدا کا تصور بالکل الٹا ہے، وہ والا نہیں ہے حضرت ابراہیم والا کہ خدا عدل کرنے والا خدا ہے، وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا. یعنی یہاں تک کہ اگر اتنی بڑی آبادی ہے، ہم نہیں جانتے سدوم اور امورا کی کتنی بڑی آبادی تھی، بھائی لاکھوں تو ہوگی اگر کروڑوں نہیں، آپ 1,00,000 مان لیجیے، جو خدا 10 آدمیوں کی خاطر 1,00,000 آدمی کو چھوڑنے پہ تیار ہو، وہ یہ کہتا ہے کہ صاحب میں 1,00,000 مجرم کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن 10 غیر مجرموں کو سزا نہیں دے سکتا، اس سے زیادہ رحیم کوئی ہو سکتا ہے؟ عدل کا تقاضا تو یہ تھا کہ آپ صاحب ان کے چکر میں آپ ان 10 کو رگڑ دیتے، بھائی تم وہ کس گنتی میں اقلیت، اور وہ بھی ایسی اقلیت جو کسی تمہار قطار میں نہیں ہے، تم تو اپنے مطالبات بھی پیش نہیں کر سکتے۔ لیکن یہاں ہم نبی کا کام دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو نبی کہا گیا ہے، کہ وہ نبی جو ہے، اور دو جگہ یہاں پہ ایک اور جگہ نبی کہا گیا وہاں پر بھی یہ ہے کہ صاحب وہ ابی ملک جو بادشاہ ہے اس کے گھر میں اولاد نہیں ہو رہی، تو کہا گیا کہ یہ نبی ہے، یہ تمہارے لیے دعا کرے گا تو تمہارے گھر اولاد ہونے لگے گی۔ کہ نبی کا کام لوگوں کے مسائل حل کرنا ہے، مسائل پیدا کرنا نہیں ہے۔ تو عذاب بن کے نہیں آیا کرتا، وہ رحمت بن کے آتا ہے۔ اور کیونکہ حضرت ابراہیم وہ رحمت بن کر آئے تھے، اور ہر نبی رحمت ہوتا ہے اور تمام دنیا کے لیے ہوتا ہے، یہ اکیلے علاقے کے لیے نہیں ہوتا، تو لہذا وہ جب برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ وہ ملک یا ملک کا وہ علاقہ تباہ ہو جائے، وہاں پہ لوگ برے صحیح لیکن کچھ تو اچھے ہوں گے، لیکن ہم حیران ہوتے ہیں وہاں پہ کوئی بھی اچھا نہیں تھا، سارے ہی برے تھے۔ کوئی نہ کوئی تو شریف آدمی ہوگا، سارے ہی تو برے نہیں ہوں گے، لیکن خدا کے معیار پہ کوئی پورا نہیں اتر رہا تھا۔ کیوں نہیں اتر رہا تھا؟ اتنا اونچا معیار آپ نے مقرر ہی کیوں کر دیا کہ اس پہ کوئی پورا اترتی نہ تھی؟ یا سارے ہی لوگ ایسے تھے اس لیے سارے تباہ کر دیے؟ کوئی ایکسپشنل کیس نہیں تھا، کوئی مستثنیات نہیں تھی؟ ہو سکتا ہے اور اہم ممکن ہے کہ کچھ لوگ شریف بھی ہوں، لیکن جیسے پہلے میں نے ایک دفعہ کیا تھا کہ بائبل میں کارپوریٹ ریسپانسبلٹی کا تصور پیش کیا، یہ اجتماعی ذمہ داری ہے۔ اگر ایک کشتی کے اندر ایک آدمی سوراخ کرتا ہے تو باقی لوگوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس کا ہاتھ روک لیں، ورنہ وہ سب کو لے ڈوبے گا۔ دوسرے لوگ شریف تو تھے انفرادی طور پر، لیکن روکنے والے نہیں تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں جو سب سے اچھی بات کہی ہوئی ہے اسی کتاب میں، وہ یہ ہے کہ لوط علیہ السلام اس قوم کو دیکھتے تھے اور کڑھتے تھے، لیکن صرف کڑھنا کافی نہیں ہے، اس کے لیے کچھ عملی اقدامات بھی اٹھائے جاتے ہیں، کچھ بولا بھی جاتا ہے کہ آج بتائی ہونے کا دیتا ہوں، کڑ کڑ کے تو ہم مر جائیں گے لیکن دوسرے کو تو کچھ پتہ بھی چلے گا۔ تو وہ چونکہ نبی ہیں تو وہ اس پوری قوم کے لیے سفارش کر رہے ہیں، سفارش کر رہے ہیں کہ صاحب آپ ان کو بچا لیجیے، اور خدا جو ہے وہ اپنا معیار کم کرتے چلے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے صاحب 50 نہیں تو 45, 40, 35, 30 ہوتے ہوتے 10 پہ پہنچ گئے۔ اب ہے نہیں، میں کروں گا مجھے تو دکھائی نہیں دیتے، آپ ہی پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک عجیب و غریب جملہ ہے، اگر آپ وہ دیکھیں کہ جب یہ سارا واقعہ ہو چکتا ہے، وہ 10 آدمی بھی نہیں ملتے، تو جب خداوند ابراہیم سے باتیں کر چکا تو چلا گیا، اور ابراہیم اپنے مقام کو لوٹا۔ یہ چلا گیا ہے، یہ غلط ترجمہ ہے۔ عبرانی زبان میں یہ ہے کہ خدا اوپر تھا، موجود تھا، وہیں پہ باتیں کر رہا تھا، لیکن اس کے بعد چونکہ حضرت ابراہیم نے کوئی بات نہیں کی تو ان کے نزدیک وہ چلے گیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم اپنے گھر لوٹ آئے، اور جب وہ گھر لوٹ کے آتے ہیں اس کے بعد دیکھیں کہ لطیفہ ہوتا ہے کہ شہر تباہ ہو رہا ہے، اور یوں ہوا کہ جب خدا نے اس طرح کے شہروں کو نیست کیا تو خدا نے ابراہیم کو یاد کیا، اور ان شہروں کو جہاں لوط رہتا تھا غارت کرتے وقت لوط کو اس بلا سے بچایا ہے۔ یہ بیچ میں یہ بائبل کا ایک اسٹائل ہے کہ ایک کہانی بیان کرتی ہے اور اس کو کلائمیکس پہ لا کے روک دیتی ہے کہ اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ سارے تباہ ہوں گے، کوئی بھی شریف آدمی نہیں ملا، حضرت لوط بھی گئے، اگر ان کے گھر کے سارے افراد بھی ملا لیے جائیں تو 10 سے کم بنتے ہیں، کوئی بھی نہیں بچے گا۔ بیچ میں انہوں نے دوسری کہانی شروع کر دی، اور اس کے بعد یہ ہے کہ خدا نے حضرت ابراہیم کو یاد کیا، اور عبرانی زبان میں یہ ہے کہ خدا نے ابراہیم کو یاد رکھا، یاد کیا نہیں، بھول نہیں گئے تھے، خدا نے ابراہیم کو یاد رکھا کہ حضرت ابراہیم نے مجھ سے کیا کہا تھا، انہوں نے سفارش کی تھی، سفارش کی تھی قوم کی، اور میں بے انصافی نہیں کرتا، تو جو ٹھیک آدمی ہے وہ تو بچا لیا جائے۔
اگلی کہانی جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو بچائے گئے ان میں سے تین غلطی سے بچا لیے گئے. ایک عورت بچا لی گئی جو اس قابل نہیں تھی, اور وہ تباہ ہو گئی. دو خواتین جو بچائی گئی ان کے کرتوت آگے ذکر ہیں, وہ بھی بچنے کے قابل نہیں تھی. لیکن یہ خدا کا طریقہ کار ہے, یہ نہیں ہے کہ سزا دیتے وقت بے گناہ کو رگڑ دیتا ہے, بلکہ جب وہ بچاتا ہے تو بعض دفعہ بے گناہگار کو بھی ساتھ میں بچا دیتا ہے. تو یہ طریقہ کار بتایا جا رہا تھا, شروع سے بنیاد ڈالی جا رہی تھی کہ جب کسی راست باز شخص کے حوالے سے, کسی متقی پرہیزگار شخص کے حوالے سے, کسی اچھے آدمی کے حوالے سے بچایا جائے گا تو وہ لوگ بھی بچ جائیں گے جو بچنے کے مستحق نہیں ہوتے. تو اگر کوئی ایسی ذات آ جائے جو سب سے عرفہ والا ہو تو کیا اس کے وسیلے سے لوگ نہیں بچائے جائیں گے, زیادہ بچائے جائیں گے؟ امکانات تو ہیں, آپ اسے روک تو نہیں سکتے. اور اگر اعتراض کرنا ہے تو شروع میں اعتراض کیجیے کہ ان کو کیوں بچایا بھائی, جو بچنے کے لائق نہیں تھے. لیکن وہ کرتا یہی ہے کہ اچھے لوگوں کے توفیل برے لوگوں کو بچا لیا کرتا ہے, برے لوگوں کی وجہ سے اچھے لوگوں کو نہیں ختم کرتا, ان کو نیست و نابود نہیں کرتا. برے لوگ اپنی برائی کی وجہ سے نیست و نابود ہوتے ہیں, لیکن جو بچتا ہے ضروری نہیں کہ وہ اپنی نیکی کی وجہ سے بچ رہا ہو. بعض دفعہ اسے دوسرے کی نیکی بچا جاتی ہے, اپنے گناہ تو لے ڈوبیں گے یہ تو طے ہے, لیکن بچنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی اپنی ہی نیکی آپ کو بچائے, کسی دوسرے کی نیکی بھی آپ کو بچا سکتی ہے. اور یہ خدا روز یہی کرتا ہے. وہ جو مریض ہوتا ہے وہ الٹا لٹک جائے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا, کچھ بھی کر لے, اسے بچانے کے لیے کوئی ڈاکٹر چاہیے. اور یہ بھی اس ڈاکٹر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ خود اس مرض میں مبتلا نہ ہو. ہو سکتا ہے اس کو خود بھی بیماری لگی ہو لیکن اپنا علاج نہ کر سکتا ہو, آپ کا کر لے. لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو وہ بیماری نہ ہو, ورنہ آپ کم از کم اس کے پاس نہیں جائیں گے. ایک ڈاکٹر جو بیٹھا کھانس رہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب میں دمے کا علاج اس کے پاس کرانے جا رہا ہوں, اس کو کھانس دے گا آپ تو اس کے پاس لیں گے. چاہے خود اپنا علاج نہیں کر سکتا, ہم اس کا علاج, اس سے علاج کرانے کہاں جائیں, اس سے تو بچتا نہیں ہے. تو یہ انسان کی ایک فطرت ہے. تو اگر گناہگار کو آپ کسی اور گناہگار کے پاس بھیج دیں کہ جاؤ بھیا وہ تمہیں بچائے گا, اور وہ دیکھ رہا اس کا بھی وہی حشر ہے جو میرا ہے, تو وہ تو کہے گا نہیں بھائی مجھے تو کوئی دوسرا درد دکھاؤ, کسی بے گناہ کا درد دکھاؤ. تو یہ جو خدا کا تصور جہاں سے ابھر رہا ہے وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی دور میں وہ اس قسم کی شہادتیں رکھتا ہے کہ لوگ بچائے جاتے ہیں اچھے لوگوں کے تو پہلے, اور اگر سب سے اچھا آ جائے تو پھر بہت سارے بچنے چاہیے. اور اس کے لیے یہ بھی لازمی ٹھہرے گا کہ وہ خود اس بیماری میں مبتلا نہ ہو, وہ خود مریض نہ ہو, خود ڈاکٹر. اور اگر آپ خود اپنی جگہ پر ڈاکٹر بن جائیں, آپ کہیں کہ میں تو تندرست ہوں مجھے ضرورت ہی نہیں, تو وہ بھی کہتا ہے کہ اگر آپ تندرست ہیں تو آپ کو میری ضرورت ہے, میں آپ کی لیے آیا بھی نہیں. وہ تو جو دوسرے بیٹھے ہوئے نا بےچارے لائن لگا کے غریب, میں ان کے پاس جا رہا ہوں, وہ جو اپنے آپ کو بیمار سمجھتے ہیں. آپ تندرست ہیں, آپ تندرست رہیں, اللہ آپ کو تندرست رکھے, لیکن اس خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیں. بہت ساری پوشیدہ قسم کے بھی امراض ہوتے ہیں اور وہ ٹیسٹ کرنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ کیا ہے. اگر میرے کوئی خون میں خرابی ہے تو باہر سے تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا, وہ تو ٹیسٹ کے بعد ہی پتا چلے گا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. اگر میرا دماغ خراب ہے تو وہ بھی باہر سے عام طور پر پتہ نہیں چلے گا, وہ بھی آپ کو ٹیسٹ کرنے کے بعد پتا چلے گا کہ کس وجہ سے خراب ہے اور کیا خراب ہے. تو ایک ایسا ڈاکٹر موجود ہے جو تشخیص کرتا ہے, اور تشخیص کرنے کے بعد آپ کے لیے ایک علاج تجویز کرتا ہے, لیکن وہ سفارش بھی مانگتا ہے. ہمارے یہاں عام طور پر تصور یہ ہے کہ خدا کسی کی سفارش قبول نہیں کرتا, ہونا کبھی بھی نہیں چاہیے. ہمارے معاشرے میں اگر کوئی سفارش قبول کرے تو وہ کہتے ہیں کیا سفارشی ٹٹو ہے, اور خدا کو آپ راشی بنائیں. لیکن اس شفاعت میں اور سفارش میں بہت فرق ہے. سفارش ہوتی ہے نالائق کی کہ صاحب یہ ہے تو نالائق, اس کو آتا باتا کچھ بھی نہیں, آپ اسے رکھ لیں. آپ بیٹھے ہوئے نا جب تک آپ ہیں تو کون اس کو پوچھے گا؟ اور خدا تو کیونکہ ہمیشہ بیٹھا ہوا تو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں, اس کے مقابلے پہ آئے گا کون. لیکن یہ شفاعت نالائق کی نہیں ہے, یہ شفاعت ہو رہی ہے اچھے لوگوں کی کہ اچھے لوگ ہیں بھائی آپ انہیں بچائیں. یہ نہیں کہا جا رہا کہ برے لوگوں کو بچائیں. یعنی ابھی تک جو تصور ابھر رہا ہے وہ یہ ہے کہ خدا اچھے اچھوں کی صفات اچھوں کے حق میں قبول کرتا ہے، بروں کے حق میں قبول نہیں کرتا. اچھوں کو بچا دے گا، بروں کو بچانے کا اس نے ٹھیکہ نہیں کیا ہوا. اور اگر وہ بروں کو بچانے پہ اتر آئے تو یہ انقلاب ابھی تک نہیں آیا تھا. یعنی بائبل یہ نہیں کہتی ہے کہ صاحب شروع شروع میں خدا کے بارے میں سب کچھ ہی بتا دیا گیا تھا جو کچھ ہونے والا تھا، یہ نہیں ہے. تدریجی عمل تھا کہ آہستہ آہستہ انسان کو معلوم ہوا. اس وقت تک یہی معلوم تھا کہ وہ عادل ہے، وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اور نیکوں کے تفیل بروں کو بچا لیا کرتا ہے. اس طرح ہم نیکوں کی سفارش کر سکتے ہیں اور خدا یاد رکھتا ہے. پہلا خدا نے حضرت لوط کو بچا لیا. میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو مجھے اور بری طرح سے اسٹرائک ہو، اور وہ یہ ہے کہ خدا نے لوط کو بچا لیا. حالانکہ بچائے تو تین آدمی ہیں، اس کی دو بیٹیاں بھی ہیں، ان کا ذکر نہیں آیا کہ خدا نے لوط کو اور اس کے خاندان کو، یا لوط کو اور ان کی دونوں بیٹیوں کو بھی ساتھ میں بچا لیا. حالانکہ بچائے وہ بھی گئی. صرف حضرت لوط کا ذکر آ رہا ہے، بیٹیوں کا ذکر نہیں آ رہا ہے. آگے ان کے کرتوت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جسمانی طور پر تو بچائی گئی لیکن روحانی طور پر بچی ہوئی نہیں تھی. اس لیے خدا الفاظ ضائع نہیں کرتا، یہ نہیں کہا کہ ہم نے ان کو بھی بچا لیا جن کے بارے میں بعد میں کہنا پڑے کہ نہیں نہیں ہم نے غلط بچا لیا تھا، وہ تو دبا کرنے کے قابل تھے. اس لیے صرف لوط کا ذکر کیا گیا. عملی طور پر تو وہ بچی، لیکن ان کے اعمال بتا رہے تھے کہ نہیں وہ بچی ہوئی نہیں. انہوں نے اپنی ایک ترکیب نکالی اپنی نسل باقی رکھنے کے لیے کہ ہمارا نام نشان رہے، کیونکہ یہاں تو نام نشان رہنے کے کوئی امکانات ہی نہیں. لیکن جو ان کی ترکیب تھی وہ غلط تھی، خواہش تو بہت اچھی تھی، ترکیب بہت غلط تھی. اور آخر میں جب یہ اولاد ہوتی ہے تو کہا کہ صاحب یہ وہ جو ہے وہ معاویوں کا باپ ہے جو اب تک موجود ہیں، اور وہ بنی امون کا باپ ہے جو اب تک موجود ہیں. یعنی جب یہ کتاب لکھی گئی تھی اس وقت تک تو ان کی اولاد چل رہی تھی، نسل چل رہی تھی، لیکن یہ نہیں کہا کہ ہم نے انہیں بچا لیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب خدا بچانے کا لفظ استعمال کرتا ہے تو صرف جسمانی طور پر بچانے کے لیے استعمال نہیں کرتا. اگر جسمانی طور پر بچانے کے لیے ہوتا تو پھر حضرت لوط، ان کی آل اولاد، ہم نے سب کو بچا لیا. لہذا اب جو بچانے والا اگر آئے تو وہ صرف جسمانی طور پر بچانے والا نہ آئے بلکہ وہ روحانی طور پر بچانے والا آئے، ایسا کہ پھر ہم کھو نہ سکتے. کیونکہ آپ بچ تو جائیں گے لیکن پھر ہلاک ہو گئے تو بچی تو اس کی بیوی بھی تھی، وہ تو راستے میں گڑبڑ ہو گئی، دو بیٹیاں بچی تھی، ان کا ظاہر ہے کہ وہ کس کون کی بچی. تو بائبل بچنے کا لفظ جسمانی طور پر بچنے کے لیے استعمال نہیں کرتا. اسے جب وہ کہتا ہے کہ تم بچو کسی چیز سے تو یہ نہیں ہوتا کہ صرف اس سے احتیاط برتو، پرہیز کرو، جیسے ڈاکٹر کہتا ہے کہ جب تک آپ بیمار ہیں آپ کی چیز نہ کھائیں، ٹھیک ہو جائیں تندرست ہو جائیں ہٹے کٹے ہو جائیں کھا لیں بھائی، وہ یہ نہیں ہے. وقتی طور پر بچنا نہیں ہے، ڈاکٹر کا پرہیز وقتی ہے، یہ مستقل بچنا ہے. اور یہ کسی کو نصیب نہیں ہے. مشکل یہ ہے کہ یہ کسی کو نصیب نہیں ہے کہ جن چیزوں سے ممانعت کی گئی ہے ہم ان سے ہمیشہ بچتے رہیں. ہمیں مواقع میسر نہیں آئیں گے تو ذہنی طور پر اس کا شکار ہو جائیں گے، کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا، تو ہم بچ نہیں سکتے. اب اگر خدا یہ کہہ دے کہ بھائی تمہیں بچانے کے لیے امکانات ہیں، بچ سکتے ہو، ہمیں دکھائی دے نہیں رہا، تو اب یہ لازمی طے ہوا کہ صاحب بچانے والے کا اہتمام اسی کو کرنا چاہیے کیونکہ ہم نہیں ڈھونڈ سکتے. اگر ہمارے اختیار میں ہوتا تو ہم کہیں سے ڈھونڈ لاتے. اور مذہب کی تاریخ یہ ہے، کسی بھی مذہب کو اٹھا کے دیکھ لیجیے، اس میں عیسائیت بھی شامل ہے، مذہب کی تاریخ یہ ہے کہ لوگوں نے بچانے والے ایجاد کیے، جو بچانے والا موجود تھا اس کے پاس نہیں گئے بلکہ ایجاد کیے گئے کہ یہ میرا بچانے والا، وہ میرا بچانے والا، وہ میرا بچانے والا، سب نے ایجاد کیے بیٹھ کے، جو موجود ہے اس کے پاس کوئی نہیں جا رہا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ انسان کی پھر ایک نفسیات ہے کہ آپ کے پڑوس میں دو ڈاکٹر رہتے ہیں، آپ بیمار ہیں، ایک کے پاس جاتے ہیں آپ دوا لیتے ہیں کہ بھائی کتنا ہے. میں بلکہ آپ کو واقعہ صحیح واقعہ سنا دوں کہ میرے بچے کی جو چھوٹا سا تھا تو اس کی طبیعت بہت خراب تھی، اس کو دس پر الٹیاں، ہم نے 10 ڈاکٹر بدل ڈالے لیکن اس کو ذرا سا بھی افاقہ نہیں ختم. یہ ایک دھیلے کا فائدہ ہوتا، حالت اور خراب ہوتی. لیکن اس کے بعد حالت یہ ہوتی تھی کہ میں سوچتا تھا کہ جب میں آفس سے کر جاؤں گا تو شاید وہ زندہ نہیں ہوگا. ایک دن دفتر میں بیٹھا پریشان تھا تو میرے استاد کی تجویز کہنے کی کیا بات ہے یار ایسی ایسی بات ہے کہیں گے فلاں ڈاکٹر اس کے پاس آپ گئے نام میں کئی دفعہ سنگم ہے کہا ان صاحب نے مجھے پتا بتایا کہ وہاں چلے جائیں کہنے یار میرے بچے کو تو ہوا تھا انہوں نے ٹھیک ہو گیا ہو سکتا ہے کسی کے بہانے ہو جائے میں وہاں پہنچا تھا وہ ڈاکٹر کا بورڈ مجھے دکھائی دیجیے میں بڑا پریشان وہاں ایک موچی بیٹھا تھا پوچھا بھائی اگر ڈاکٹر وقت ہے یہ بھی ڈاکٹر ایک ہے میرا تو آنگن اندر ہے اندر گیا تو گھوپ بن میرا تو میں نے کہا یہاں سے کہاں ہے جن بھوت رہتے ہوں گے میں غلط جگہ بھیج دیا میں لگ رہا جلد مساف کیا ہے کتنے میں ایک محترمہ بولی یس بڑھیا کوئی 80 برس سے اوپر کی میں نے کہا مر گئے میں نے کہا میں نے اس کو بتایا کہ یہ پوزیشن ہے چلیے کہ ٹھیک ہے آپ جائیں بچے کو بھی لے کے آئیں بچے کی ماں کو بھی لے کے آئیں میں نے کہا بیمار بچہ ہے بچے کی ماں نہیں ہے میں نے کہا آپ دونوں کو لے کے آئیں ڈاکٹر میں ہوں آپ نہیں اچھا بھائی یا بھائی صاحب کا بھی ایسی ایسی پوزیشن ہے کہیں گے تو اس قابل ہی نہیں ہے میں نے کہا پیسے دیا ڈاکٹر نے کہا ہے بھائی اب وہاں پہنچے میں نے کہا ڈاکٹر نے ڈاکٹر ہے میں نے کہا وہ جن بھوت رہتے ہوں گے وہ ہے وہ جن بھوت ہے جو بھی ہے اب وہ ڈاکٹر کا اولیا دیکھ کے اس کے بعد وہ یقین ہی نہیں آئے گا یہ ڈاکٹر معلوم نہیں کہاں لے کے آ گئے انہوں نے کہا کہ بچے بچے گا ٹھیک ہے اور ویسے کر لیں گے چلیں آپ کی چیکنگ ہوگی انہوں نے کہا مجھے دست نہیں لگے بچے کو لگے ہیں کہیں گے مجھے معلوم ہے کہیں گے کچھ بھی نہیں آپ کے بچے کو ٹھیک ہے اور آپ یہ دوا جو ہے یہ لکھ کے دیں یہ دوا نہیں یہ دودھ ہے یہ والا دودھ پلائے اور کچھ بھی نہیں اور مجھے اب تک اس کا نام یاد ہے کہ ایلڈون تھا ایلڈون جو ہے یہ دودھ پلا وہ مشکل سے ملتا تھا بات کہنے لگی کہ کوئی دوا کہیں گے دوا کی تو ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ بہت زیادہ اصرار کر رہی ہیں تو میں آپ کو بنا دیتی ہوں دوا تو اس نے اتنی چھوٹی سی شیشی میں کچھ 4-5 پتلے ڈال کے دیے کہیں گے پہلے تو اس کی ضرورت نہیں آئے گی پیچھے اور اگر خدا نہ خاصتا ہے 10 پت نہ روکیں تو ایک قطرہ ڈال کے دے دیجیے پیسے بھی کتنے کہنے لگی کہ دوا کے 5 روپے ہیں اور چیکنگ کے 8 روپے ہیں 13 روپے آپ نے باہر نکلے وائف نے کہا یہ ڈاکٹر ہی یہ کہاں سے ڈاکٹر آ گئی 8 روپے اس نے لیے اور دوا کے 5 روپے ہم نے اس ڈاکٹر کو دکھایا جو 500 روپے لیتا تھا اسے ٹھیک نہیں ہوا تو یہ 8 روپے والے کہاں سے ٹھیک ہوگا میں نے کہا بھائی چلو دودھ لے لیتے ہیں وہ دودھ لیا بچے کو پلایا وہ اس دوا کے پلانے کی نوبت نہیں آئی وہ شیشی سوکھ گئی اور ہم نے پھینک دی اچھا ٹھیک ہو گیا میں لے گی ڈاکٹر کے پاس واپس گیا بڑی جی کے پاس میں نے کہا بھائی آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے بچے کو چیک نہیں کیا بچے کی ماں کو چیک کیا یہ میری سمجھ میں تھکائی تھی میں نے کہا خود میرے والد ڈاکٹر تھے لیکن انہوں نے کبھی ایسی حماقت نہیں کی جو آپ نے کی وہ کہنے لگی کہ بھائی بات یہ ہے پہلی بات تو آپ ذہن میں رکھتے ہیں کہ اگر کبھی بچہ بیمار ہو تو کبھی کسی مرد ڈاکٹر کے پاس مت لے کے جائیں یہ پہلا دوسری بات ہے اگر بچہ بیمار ہو تو ایسی عورت ڈاکٹر کے پاس مت لے کے جائیں جس کے اپنے بچے ایسی ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں جس کے اپنے بچے ہوں جس نے بچے پالے ہوں جب ڈاکٹر نہیں ہوتے تھے تو لوگ بچے نہیں پالتے تھے کتے بلی کے ہوتے ہیں ڈاکٹر ان کے بچے زندہ رہتے ہیں انسانوں بھی انہیں زندہ رہتے ہیں ان کو تجربہ ہوتا ہے کہنے کی بھی بات یہ ہے کہ آپ بچے کو اوپر کا دودھ پلا رہے ہیں وہ جتنے بھی مارکیٹ میں دودھ ہے ان کا وہی فارمولا ہے جو ماں کے دودھ کا ہے میں نے صرف یہ چیک کیا کہ ماں کے دودھ میں خرابی تو نہیں ہے اس میں کوئی خرابی نہیں تو لہٰذا وہی دودھ جب آپ دودھ پلائیں گے تو تب بھی اس کی حالت وہی ہوگی جو دودھ پلانے سے ہو رہی تھی تو میں نے آپ کو ایک ایسی چیز لکھ کے دی جو دودھ نہیں ہے بلکہ پھٹا ہوا دودھ صحیح ہے اس لیے اس کا بدل کیا سیدھی سی بات یعنی وائف کو اب تک اعتبار نہیں آتا جب میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر جی صاحب ابھی تک زندہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ابھی تک زندہ ہے بڑھیا میں نے میں کہا بڑھیا نے کم از کم بچے کی جان تو بچا لی ہوگی تو بچا لی لیکن تو بھائی اللہ نے بچائی وہ تو خود ہی نہیں چل سکتی میں نے کہا وہ چل تو نہیں سکتی بڑی مشکل سے لیکن بہرحال وہ ڈاکٹر تو ہے اس پہ تنخواہ نہیں تو وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ جو دوسرے ڈاکٹر ہم نے ان اسپیشلسٹ کو دکھایا جو 500 روپے فیس لیتا ہے اور 500 کی دوا لکھ کے دیتا ہے اور 25 ٹیسٹ کراتا ہے جس میں اور 1000 روپے اٹھ جاتا ہے ڈاکٹر تو وہ ہوتا ہے جو 8 روپے لے وہ بھی کوئی ڈاکٹر ہوتی ہے وہ تو ڈاکٹر ہی نہیں ہوتی ہمارے یہاں طریقہ کار یہی ہے کہ جو جتنا مہنگا ہوگا جس کی فیس زیادہ ہوگی وہ اتنا اچھا ڈاکٹر ہے ہمیں ہم نے جو دوسرے بنا لیے ہیں بچانے والے وہ مہنگے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کرو, اتنی نمازیں پڑھو, اتنے روزے رکھو, اتنی زکات دو, اتنے حج پڑھو, اتنی دفعہ بائبل پڑھو, اتنی دفعہ گرجے میں آؤ, اتنی دفعہ یہ کرو. تو یہ مہنگے ڈاکٹر ہیں, اس لیے اچھے لگتے ہیں. وہ ہے مفت کا ڈاکٹر, وہ 8 روپے کا ایک پیسہ بھی نہیں لیتا دینا. وہ کہتا ہے میں فی سبیل اللہ علاج کرتا پھرتا ہوں, اس لیے اس کے پاس کوئی نہیں. ہم نے بچانے والے ایجاد اس لیے کیے کہ اگر وہ بچانے والا ہوتا مہنگا تو ہم کہتے یار اچھا ہے, یہ ہے صحیح ہے, وہ کچھ مانگتے ہی. لیکن دوسرے نقطہ نظر سے وہ سب سے مہنگا ہے, اس لیے کہ باقی جتنے ڈاکٹر ہیں وہ سارے لیتے ہیں, یہ وہ ڈاکٹر ہے جو دیتا ہے, یہاں تک کہ جان بھی دے دیتا ہے. تو بات چل میں یہ کہ یہاں سے جو خدا کا تصور ہے کہ جب وہ شہر تباہ ہو رہا ہے تو خدا کو یاد ہے کہ ابراہیم سے میں نے کیا بات کی, یہ خدا بھولنے والا خدا نہیں ہے. وہ یاد رکھتا ہے کہ وہاں پہ ایک لوط بھی موجود ہے اور اس لوط کے گھر میں کچھ خواتین بھی ہیں, مجھے انہیں بچانا ہے. اگر وہ خود آپت کرتی ہیں کہ ہم نہیں بچنا چاہتے, یہ ان کی مرضی ہے, لیکن میں تو بچاؤں گا. لہذا وہ اس کی بیوی کو گھر سے جان لایا, اس کے دامادوں کے لیے پوری کوشش کی گئی, اس کی طرف سے کوئی کمی نہیں تھی. جس نے کہا میں نہیں جاتا, جو راستے میں رک جاتا ہے رک جائے, یہ اس کی مرضی ہے, زبردستی بھی نہیں ہے کہ نہیں اب تم نکلے ہو تو تمہیں, اب ہم بچانے پہ نکلے ہیں تو تمہیں گھسیٹ کے لے کے چلیں گے, بچنا ہی پڑے گا. کہ معلومہ کے ساتھ حضرت لوط کی بیگم صاحبہ جو رک کے کھڑی ہو کے دیکھنے لگی تو اللہ میاں فرشتے کہتے اس کی گردن مروڑو, ادھر اس کو لے چلو, لگاؤ اس کا دو جوتے پیچھے سے. یہ بات بیچ میں رک گئی ہے, نہیں جو رک جاتا ہے وہ رک گیا. یعنی یہ وہ خدا ہے جو زبردستی نہیں کرتا, بچانے میں زبردستی نہیں کرتا, تباہ کرنے میں زیادتی نہیں کرتا, بچانے میں زبردستی نہیں کرتا. یہ جبر و تشدد والا خدا ہے ہی نہیں, یہ آزاد مرضی پہ چھوڑ دیتا ہے کہ اگر آپ کو تباہ ہونا ہے اور آپ اپنی مرضی سے ہو رہے ہیں تو ماشاءاللہ ہو جائیے, مجھے تکلیف تو ہوتی ہے, افسوس تو ہوتا ہے, لیکن میں آپ کو زبردستی نہیں بچاؤں گا. آفر ہے, اگر آپ قبول نہیں کرتے تو آپ کا قصور ہے, اس کا نہیں. یہ خدا زبردستی بچاتا نہیں کسی کو, تو کیا ہمیں اور مجھے اور آپ کے ذمہ یہ کام لگا دے گا کہ آپ لوگوں کو بچانے کے لیے ڈنڈے بجائیں, آپ زبردستی کریں آپ کا بجانا, ان کو بچانا ہے بھائی, اور آپ کو ہم نے خدائی فوجدار مقرر کیا ہے, ذرا زبردستی پکڑ پکڑ کے لے کے آؤ اس مذہب کے اندر, یا کوئی نکل رہا ہے پکڑو اس کو لگاؤ اس کی پٹائی. وہ خود یہ کام نہیں کرتا تو دوسرا سے ذمہ کیوں سونپے گا. یہاں سے جو تصور ہے کہ اس کے عدل کی بات یہی ہے, عدل کا تقاضا یہی ہے کہ آپ آدمی کو بتا دیں کہ اس کے فائدے کی چیز کیا ہے, نقصان کی چیز کیا ہے. اس کو اگر آپ باندھ کے رکھ دیں گے کہ اس کے علاوہ تم کچھ کر نہیں سکتے تو وہ تو آزادی نہیں ہے, اس کا تو فیصلہ ہی نہیں ہے. میرے آپ ہاتھ باندھ دیں اور پانی کا برتن میرے سامنے رکھا رہے اور مجھے ہلنے نہیں دیں یہاں سے, اور کہہ کہ صاحب آپ آزاد ہیں, آپ کی ہے, میں ہاتھ تو بڑھا نہیں سکتا, منہ آگے بڑھاؤں تو میرے سر پہ ڈنڈا دے مارے, یہ آزادی ہے. اسے تو بہتر یہ تھا کہ آپ مجھے ہر بیٹھے کہتے تھے بھائی تمہیں پانی پینے کی اجازت نہیں ہے, پیاسے مر جاؤ, یہ سرکار ہو رہے ہیں کوٹا دے سامنے سے. تو یہ خدا آزادی کا احترام کرنے والا خدا ہے. یہاں تک اگر کوئی اپنی مرضی سے جہنم میں جائے تو اس کو بھی زبردستی پکڑ کے جنت میں نہیں ڈالتا, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا, کیونکہ یہ عدل کے خلاف ہے. کیونکہ عدل کی تعریف یہی ہے کہ جو چیز جس مقام کے لیے بنائی گئی ہے اس کو وہیں رہنے دیا جائے, اگر آپ اس کو وہاں سے ہٹا دیں گے تو یہ ظلم ہے. پانی بہت اچھی چیز ہے, عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اسے پیا جائے, آپ کو پیاس لگتی ہے, لیکن اگر آپ کہیں گے صاحب پانی تو بہت اچھی چیز ہے, یہ تو ہے ہی, ہر ایک کو ملنی چاہیے, تو لہٰذا فلاں آدمی جو بیٹھا ہوا لکھ رہا ہے اس وقت قلم سے, اور یہ قلم بھی پرانے والا ہے, روشنائی سے جو لکھتے تھے, یہ بال پوائنٹ نہیں ہے, تو لہٰذا اس کی کتاب کے اوپر پانی ڈال دو, اللہ میاں کی رحمت تمہارے اوپر نازل ہو, کتاب پہ بھی نازل ہو جائے. تو یہ عدل نہیں ہوگا, کیونکہ وہ پانی وہاں ڈالنے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا. آگ چولہے میں بہت اچھی ہے, آپ کسی کے کپڑوں میں لگا دیں تو اچھی نہیں ہے, کیونکہ غلط جگہ پہ آپ اس کا استعمال کر رہے ہیں. چھری بہت اچھی ہے, اگر آپ اسے سبزی کاٹ رہے ہیں تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں, آپریشن کر رہے ہیں تو اچھا کام کر رہے ہیں, کسی کا پیٹ پاڑ رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں. یہ خدا اپنے عدل کو بھی غلط جگہ پہ نہیں رکھتا کیونکہ وہ بے انصافی ہو جاتی ہے، ظلم ہو جاتا ہے، یہ ظالم خدا نہیں، یہ نہ کسی کو گمراہ کرتا ہے نہ زبردستی کسی کو ہدایت دیتا ہے، یہ اس کا کام ہے ہی نہیں، اس نے یہ انسان پر چھوڑ دیا ہے کہ راستے دونوں تمہارے سامنے کھلے گا، میں اپنی طرف سے بچانے کی تمہاری لیے پوری پوری کوشش کروں گا، یہاں تک اگر مجھے تمہیں بچانے کے لیے خود آگ میں کودنا پڑے تو میں وہ بھی تیار ہوں، لیکن میں زبردستی نہیں کروں گا۔ اس کی ایک آگے مثال پیش کی ہے، یہ شروع کی تھی، آخری ایک مثال ہے، یہ شروع کی ہے، آخری ایک مثال یہ ہے کہ میں دروازے پہ کھڑا ہوا کھٹکھٹا رہا ہوں، جو دروازہ کھولے گا میں اندر جاؤں گا، اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، یہ ڈاکو نہیں ہے کہ کلاشنیکوف لے کر آئے اور دروازے توڑ کے اندر گھستا چلائے، کھانا کھلاؤ میں آ گیا ہوں، میں تمہارا پروردگار ہوں، مجھے نہیں کھلاؤ گے تو کس کو کھلاؤ گے، یہ شرافت کی انتہا ہے کہ دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، باہر سردی ہے، دھوپ ہے، بارش ہے، کچھ بھی ہے، کھڑے ہوئے ہیں، جب تک مالک مکان دروازہ نہیں کھولتا وہ اندر نہیں گھستا، تو کسی کے دل میں زبردستی گھس جائے گا اگر آپ نہیں کھولنا چاہتے دل کا دروازہ، کیا نہیں تھا میں نے تو ٹھیکہ لیا ہوا ہے، میں تو بچانے والا ہوں، گھسوں گا، زبردستی نہیں بھائی، آپ نہیں کھولتے تو وہ نہیں گھستا، وہ کھڑا رہے گا۔ ہاں یہ اس کی ہے شرط کہ تم کھولو یا نہ کھولو میں کھٹکھٹائے جاؤں گا، وہ کھٹکھٹانا نہیں چھوڑے گا، آپ نہ کھولے اسے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، لگا رہے گا دندے سے، لیکن کھٹکھٹایا چلا جائے گا، دروازہ توڑ کے نہیں آئے گا، وہ وہاں زیادتی نہیں کرتا آپ کے دل میں گھسنے کے لیے، وہ کہاں زیادتی کرے گا، یہ جبر و تشدد والا خدا نہیں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جو جبر و تشدد استعمال کرتا ہے وہ خدا ہوتا ہی نہیں۔ کہیں گے کہ آپ کہیں گے خدا تو قادر مطلق ہے، اور قادر مطلق کا تو مطلب یہی ہے طاقت کا استعمال کرے، بھائی جتنی بڑی طاقت ہے اتنا زیادہ اظہار ہو، معلوم تو ہو، کسی کی پہچان یہ نہیں ہے کہ کتنا بڑا طاقتور آدمی وہ ہے کہ جو طاقت استعمال کرتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس کے پاس اتنی طاقت تھی اس کے باوجود استعمال نہیں، یعنی میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں اگر آپ کو نہیں مارتا یہ میری شرافت نہیں ہے، یہ میری کمزوری ہے، میں مار ہی نہیں سکتا، لیکن میرے پاس طاقت ہو آپ پہ بم مار دینے کی، بم لے کے بغل میں بیٹھا رہا ہوں لیکن آپ پہ نہ ماروں تو تب شرافت کی نہیں ہے، اس کے پاس بہت بڑے بم ہیں لیکن وہ نہیں مارتا، یہ اس کی شرافت ہے، ہمارے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، ہم تو شریف نہیں ہیں، اسی لیے مسیح نے کہا تھا، جب ایک آدمی نے آ کے کہا کہ مسیح نے کہا بھائی مجھے نیک کہہ رہے ہو، نیک تو ایک خدا ہے، کیا تم مجھے وہ ماننے کے لیے تیار ہو، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی نیک نہیں ہے، ہم سارے مجبوری کے تحت نیک ہیں، کسی کے پاس طاقت نہیں ہے، کسی کو معاشرے سے ڈر لگتا ہے، کسی کو سزا سے ڈر لگتا ہے، کسی کو بیماری سے ڈر لگتا ہے، ورنہ سارے کے سارے بدماش، ایک وہ ہے جسے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اس کے باوجود طاقت استعمال نہیں کرتا، تو یہ کہیں طاقت استعمال کرتا نہیں ہے، یہ بچانے پہ تلا ہوا ہے، اور جب کہیں تباہی آتی ہے تو یہ خدا کہیں چھپ نہیں جاتا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے ہیں یہی پر، سین ملاحظہ کہ سین کیا ہے، ادھر شہر تباہ ہو رہا ہے، ابراہیم صبح سویرے اٹھ کر اس جگہ گیا جہاں وہ خداوند کے حضور کھڑا ہوا تھا، اور اس نے سدوم اور عمورہ اور اس ترائی کی ساری زمین کی طرف نظر کی، اور کیا دیکھتا ہے کہ زمین پر سے دھواں ایسا اٹھ رہا ہے جیسے بھٹی کا دھواں، اور یوں ہوا کہ جب خدا نے اس ترائی کے شہروں کو نیست کیا تو خدا نے ابراہیم کو یاد رکھا۔ حضرت ابراہیم سوچ رہے ہوں گے کہ خدا بھول گیا، میں ہی صبح سویرے اٹھ کے گیا ہوں دیکھنے کے لیے کہ کون تباہ ہو گیا، حضرت ابراہیم رات کو تو سو گئے تھے صبح اٹھ کے گئے، یہ تو وہ خدا ہے جو رات کو سویا بھی نہیں، وہ تو جاگ رہا تھا، وہ تو سونے والا نہیں ہے، اسے تو نیند نصیب نہیں ہوتی، وہ تو پریشان قسم کا خدا ہے، حضرت ابراہیم سوچ رہے تھے کہ سب سے پہلے میں جاگا ہوں، معلوم نہیں وہاں جاگنے والا پہلے سے جاگ رہا ہے، اور وہ حضرت لوط کو اس لیے بتا دیتا ہے کہ حضرت ابراہیم مسجد کے پاس، تو یہ وہ خدا ہے جب سب سو جاتے ہیں تب بھی وہ جاگتا رہتا ہے, تو وہ لوت کو نہیں بھولتا چاہے کتنے پورے معاشرے میں وہ پھنسے ہوئے کیوں نہ ہو. اور یہاں سے ایک اور بھی مسئلہ نکلتا ہے کہ حضرت لوت علیہ السلام کا معاشرہ برا تھا لیکن حضرت لوت خود برے نہیں تھے. ہم جو عام طور پر معاشرے پہ ذمہ داری عائد کر دیتے ہیں کہ ہاں میں کیا کرتا, معاشرہ ہی مجھے ماحول ہی ایسا ملا تھا, یہ جواز نہیں ہے. اگر آدمی شریف رہنا چاہے تو معاشرے کے خلاف بھی بغاوت کر کے رہ سکتا ہے. تو یہ ہے وہ خدا کا جو یہاں پہ پیش کیا جا رہا ہے. ہمیں یہ یاد رہ جاتا ہے کہ خدا نے وہ شہر تباہ کیا تھا, لیکن یہ یاد نہیں رہتا کہ جب شہر تباہ کیا تھا اس وقت خدا خود کھڑا ہوا ساری رات جاگتا رہا تھا. اور اس کو یاد تھا کہ حضرت ابراہیم کا بھتیجا وہاں پر, اسے یہ معلوم تھا کہ میرا ایک بندہ وہاں پر ہے اور میرے ایک بندے نے سفارش کی تھی, شفاعت کی تھی, اور میں نے یہی کہا تھا کہ دس آدمی ہوں گے تو بچانے کو نہیں ہے, دس یہ تڑی دکھائی دیتی ہے اللہ میاں کی کہ دس نہیں ہے لہذا نہیں چھوڑوں گا. لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ اگر ایک بھی مل گیا تو اس نے بچا لیا اور اس کے ساتھ دوسروں کو بھی بچا لیا. تو یہ شروع سے بچانے والا ہوتا ہے, جہاں کہیں تباہی آتی ہے اس تباہی سے بچاتا ہے. پہلا واقعہ یہ تھا کہ حضرت آدم نے گناہ کا ارتکاب کیا, حکم دودی حضرت آدم کو وہاں سے جو نکالا سزا کے طور پر تو ہے لیکن رحم کے طور پر بھی کہ اگر اس نے کھا لیا تو بدبخت کبھی مرے گا نہیں, صحافی کیا ہو جائے گا, گناہ کی عمر زندگی تمام عمر گزار دے گا, تو اس سے بچا لیا. یہ تو ہے ہی بچانے والا ہوگا, لیکن یہ بچاتے بچاتے آگے جب ہم کہانی پڑھتے جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ خدا ہے کہ دوسروں کو بچاتے بچاتے خود ہی بچ پاتا. اور ان یہودی علماء کی شکایت یہی تھی اور وہ کہہ ہی رہے تھے کہ بھائی اگر آپ دوسروں کو بچانے آئے تو آپ اپنے آپ کو بچائیں, لیکن مشکل تو یہی ہے ان کی سمجھ میں یہی بات نہیں آ رہی. تو جو دوسروں کو بچاتا ہے وہ اپنے بچانے کی فکر نہیں کرتا ہے, پھر وہ اپنے آپ ہی کو بچائے گا. اور کیونکہ یہاں جو بچانے والا آیا وہ دوسروں کو بچانے آیا تھا تو اسے اس کی فکر نہیں تھی کہ میں بچتا ہوں یا نہیں بچتا, صرف ڈگری نہیں بلکہ اسے معلوم تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. تو نے کہا میں آیا ہی جان دینے کے لیے, یعنی یہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے, حادثہ نہیں ہوا ان کی زندگی میں کہ ہاں وہ مارے گئے اتفاق سے. تمہیں معلوم تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا, اس راستے میں ہوتا یہی ہے, لیکن اس کے باوجود وہ یہی کر رہے تھے کیونکہ یہ خدا کی فکر ہے کہ وہ بچاتا ہے اور انتہائی حد تک بچاتا ہے, اور اس بچانے میں نقصان اس کا ہے فائدہ ہمارا ہے, تو اس کا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی اگر ہم بچ جائیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا, ہم بچ کے اس کا تعریف کرتے رہیں گے تو وہ خوش ہوگا کہ ہم اس کی چمچا گیری کر رہے ہیں, اس کا تو کوئی فائدہ نہیں. ہم نہ بھی کریں گے تو کچھ بھی نہیں, لوگ برائی کر رہے ہیں تو تب بھی اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا, ہمارے تعریف کرنے سے بھی کچھ نہیں پڑے گا. لیکن ہمارے بچنے میں ہمارا فائدہ ہے, اس کا نہیں ہے. یہاں ڈاکٹر سے مختلف ہے خدا, ڈاکٹر آپ کو بچاتا ہے اس کا اپنا بھی فائدہ ہے, اس کی جیب میں پیسے آتے ہیں, فیس ملتی ہے, اس کا فائدہ ہے, اس نے ساتھ میں ایک میڈیکل اسٹور بھی کھولا ہوا ہے جہاں سے دوائیں بکتی ہیں. اس نے نہ کوئی میڈیکل اسٹور کھولا ہوا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں کوئی ایسی دوا ریکمینڈ ہی نہیں کر رہا کہ آپ یہ کھائیں اور یہ کھائیں اور یہ پیئیں, فیس وہ لیتا نہیں ہے. وہ کہتا ہے میں نے تمہیں مفت دیا ہے تم بھی مفت دو, وہ تو الٹا ہمارے گلے میں ڈالے ہوئے رکھا کہ تم نے مجھ سے مفت لیا ہے مفت جا کے باندھو, اس چیز مت لینا. تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں, یعنی یہ سراسر نقصان اٹھانے والا خدا ہے. دنیا کے تمام مذاہب کے خدا فائدہ اٹھانے والے ہیں, یہ نقصان اٹھانے والا خدا اکلوتا یہی دے سکتا ہے. شروع سے بےچارا نقصان ہے اور آخر تک نقصان میں چلا جاتا ہے, اور کارکردگی اس کی دیکھے تو وہ بھی تقریباً زیرو کے برابر ہے. دنیا میں اس کے ماننے والوں کی تعداد بہت کم ہے, نہ ماننے والوں کی زیادہ ہے, تو معلوم ایسا ہے کہ بڑا ناکام ہوتا ہے. اور یہی اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے, کیونکہ زبردستی منوا لے تو شاید دنیا کی نظر میں کامیاب ہوگا لیکن میرے نزدیک سب سے ناکام خدا ہوگا, جو ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جائے اور کہے مانو ورنہ میں سر پھوڑ دوں گا. کیونکہ آدمی ڈنڈا اسی وقت اٹھاتا ہے جب اس کے پاس دلیل نہیں ہوتی, آپ لڑتے اسی وقت میں, اس کے پاس دلیل ہے اور اس کی سب سے بڑی دلیل اس کی محبت ہے. وہ عقل کی دلیل اسی پیش نہیں کرتا جیسی محبت اور پیار کی دلیل پیش کرتا. اس خدا سے مقابلے فائبر کا چیلنج یہ نہیں ہے کبھی کتاب لیا کہ اس جیسا کوئی خدا لے کے آؤ جس میں قربانی دینے والا ہو. قربانیاں لینے والے تو سارے موجود ہیں, قربانی دینے والا خدا لاؤ. لا سکتے ہیں تو لے آئیے, یہ چیلنج. اور وہ کہتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی ہے نہیں. کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں وعدہ ہوں لا شریف ہوں, تو یہ نہیں کہ کوئی اور خدا ایگزٹ نہیں کرتا, وہ تو ہے ہی. لیکن اگر آپ دوسرا بنائیں گے تو ایسا بن نہیں پائے گا, کیونکہ نقلی چیز ہمیشہ نقلی ہوتی ہے. جعلی نوٹ پکڑا جائے گا, جیل بھجوائے گا آپ کو, کچھ سودا نہیں دلواؤ گا. آپ بنا لیں جعلی خدا لیکن مارے جائیں گے, نقصان آتی ہے. شکریہ.